شب دیجور کہتے ہیں، تو آپ کے سورج کے نہ نکلنے کی وجہ سے چونکہ ہمارا چاند آپ کے کرم سے روشن تھا, ہمارے دل کا چاند آپ کے کرم سے روشن تھا, جب آپ کے سورج کے آفتاب کرم اور آپ کے کرم کی سورج کی شعائیں ہمارے دل پر نہیں پڑ رہی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا دل مثل شب جیجور کے تاریک ہو گیا. یعنی جس طرح سے چاند چھپ جاتا ہے تو وہ رات تاریک کہلاتی ہے, تو اللہ اکبر عالم کیا ہوا, ہمارا دل بھی بالکل جو ہے وہ تاریک ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا ہمارے دل کے اندر. کیا مطلب؟ اپنے اعمال اور نیک توفیقات اور وہ قرب وہ لذت وہ آپ کے کرم کی وہ آپ کی یاد میں رونا, یہ سب چیزیں, کیونکہ قبض باطنی میں ایک چیز یہ بھی تاری ہوتی ہے کہ آنسو بند ہو جاتے ہیں اور دل کی ایک عجیب ٹوٹی ہوئی کیفیت ہو جاتی ہے. ہر کے باشد دور از دلدار خیش, تلخ یابت زیست زی آزار خیش. میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے وہ اس گھر میں اضطراب سے اپنی زندگی کو تلخ محسوس کرتا ہے. کہ جس طرح سے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اگر اس محبوب کی نگاہیں اس کے اوپر سے پھر جائیں اور وہ نگاہوں کو پھیر لے, یعنی اپنے محبوب اپنے عاشق پر اگر سے نگاہیں ہٹا لے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عاشق کی زندگی کڑوی اور تلخ ہو جاتی ہے. تو آپ تو ہمارے محبوب ہیں, ہم آپ کی محبت کی جو عنایت اور مہربانیوں سے ہی تو ہمارے قلب کی حیات اور رونقیں ہیں. تو یا اللہ جب آپ کی عنایت ہمارے اوپر سے ہٹ گئی تو جس طرح سے عاشق کی زندگی بغیر محبوب کی توجہ کے ایک غم فراق میں اور ایک غم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور زندگی کڑوی معلوم ہوتی ہے, یا اللہ یہی ہمارا عالم ہے کہ آپ کی جدائی کے غم سے ہمیں اپنی زندگی کڑوی اور تلخ معلوم ہو رہی ہے. با تو من اندر فلک خوش ترے روم, بے تو اندر خانہ خود گمرہم. با تو من اندر فلک خوش تر روم, بے تو اندر خانہ خود گمرہم. میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی معیت کے خاصہ کے فیض سے ہم بالائے فلک سیر کر رہے تھے باعتبار روح کے, یعنی آپ کا قرب آپ کے ساتھ کی وجہ سے آپ کے عنایت کی وجہ سے ہمیں وہ لذت اور وہ قرب تھا اور آپ کی توجہ کا وہ فیض حاصل تھا ہماری جان کو کہ ہماری روح گویا کہ آسمانوں کے اوپر, یعنی آپ کی معیت کے ساتھ تھا, کیونکہ عرش کے اوپر ہے تو گویا کہ اس معیت کے ساتھ ساتھ سے ہم منور ہو رہے تھے. لیکن اب آپ کی توجہ ہٹ گئی تو اب ہمارا کیا عالم ہو گیا کہ ایسا یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اپنے گھر کے اندر بھی آپ کے قرب سے محروم ہیں اور اپنے گھر کے اندر بھی گویا کہ گمراہ بیٹھے ہیں. یعنی ہمیں کسی چیز ہماری حالت ایسی ہے کہ گویا کہ ہمیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سالک پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جو کہ جس کی حالت کو حضرت قبضِ باطنی کی کہ اپنے اس گھر میں بھی اجنبی لگتا ہے, کبھی ایسا بھی عالم تاری ہوتا ہے. یہاں پر میرے مرشد نے ایک بات تحریر فرمائی جو عرض کر چکا تھا کہ فرمایا کہ حضرت مرشدی شیخ پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا جس وقت قبضِ باطنی تاری ہو اور حضور حق سے محروم ہو فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے, انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا یا لا الہ الا انت ضمیر حاضر ہے, یعنی جب کہو گے اے زندہ حقیقی یا حیو یا قیوم, حی اے زندہ حقیقی یا قیوم اے سنبھالنے والے, یا لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں مگر آپ, صرف آپ ہیں, صرف آپ ہی ہمارے معبود ہیں, آپ ہی ہمارے محبوب ہیں, آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, تو اس ضمیر حاضر کا فیض یعنی الا انتا, یہ ضمیر حاضر کے حاضر کے لیے کہتے ہیں انتا اور غائب کے لیے کہتے ہیں ہوا, یعنی آپ تو آپ ہی, یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہیں, ان سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ آپ ہی تو ہمارے محبوب ہیں. تو جب اس کو یہ مراد پاؤ گا کہ الا انتا آپ ہی ہمارے محبوب ہیں, تو اس کی وجہ سے جو سالک کو دوری محسوس ہو رہی ہے اس مراد میں سے اس کو حضوری عطا ہو جائے گی. کہ یہ کہہ رہے نا کہ میں سامنے باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ سارا عالم اللہ کہاں نہیں ہے میرے پیارے دوست, لہٰذا اس نے فرمایا کہ ایسے کہو یا حیو یا قیوم, کہ اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے اس وقت ہمارا دل بھی اس کیفیت کے اندر ہے, تذبذب کا شکار ہے کہ دل ادھر سے ادھر ٹہلتا پھر رہا ہے اور گھوم رہا ہے, اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا. لہٰذا آپ کیا فرق کیجیے, اپنے قیوم کی تجلی کے صدقے میں ہمارے دل کو سنبھال لیجیے اور ایسے کہ یا لا الہ الا انت, یعنی اللہ کے سامنے مراقبہ کرے, کہہ رہے آپ ہر جگہ ہی تو ہیں, اس مراقبہ احسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں, آپ ہی ہمارے محبوب ہیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو سالک پر قبض کی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ سے دوری معلوم ہو رہی ہے, تو اس نے وہ مراقبہ کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر. اور کتنا پڑھے, ایک تسبیح روزانہ اس کی پڑھ لے کہ یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت, وہ کیسے کہے لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ کو صبح کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے کہہ رہا ہے الا انت یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت. ایک تسبیح اس کی پڑھے تو وہ قبضِ باطنی دور ہو جائے گا. لیکن شیخ کو اس کی اطلاع کرے اپنی کیفیت کہ میری یہ کیفیت ہے, تو اس کے بعد اس کا پڑھنا یہ مفید ہوگا. کیونکہ اب اس کی قبض کی کیفیت سے عرض کر چکا ہوں کہ قبض کئی وجوہات سے ہوتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ سالک کی گناہ کا اثر ہوتا ہے, سالک کے گناہ کا اثر ہوتا ہے. لہذا جب انسان کسی کو ناراض کرتا ہے, اگر وہ اس کے سامنے جائے لہذا ہٹ نالائکے کا, تو اپنی شکل مجھے دکھاتا ہے, لہذا وہ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ میرے سامنے مت آنا. لہذا اگر وہ قبض جو ہے وہ گناہوں کے بادل کی وجہ سے ہے, گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے, تو لہذا اس بات کو کرنے سے پہلے خط بھیجنا ہوگا, خط لکھ کر بھیجے کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے, میرے اس نالائکی اور نالائکی کی حرکت کی وجہ سے جو آپ کو اذیت پہنچی, میں دل و جان سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور پھر جب سامنا ہو تو پہلے کیا کرے, یہ نہیں کہے کہ آپ میرے محبوب ہو جائے, کیونکہ ابھی تو محبوب ناراض ہو گئے گا, بڑا آیا محبوب کی باتیں کرتا ہے. بلکہ کیا کرتا ہے کہ جب محبوب ناراض ہوتا ہے تو سیدھا جا کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے لکھ کر بھیج دیا, اس کے بعد محبوب ملا تو اس کے قدموں میں پڑ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, اور آئندہ میں ایسی نالائکی کی حرکت نہیں کروں گا. تو کیا کرے, پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا, دو رکعت صلاۃ الحاجہ صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اور اس کے بعد دعا مانگے, اس کے بعد دو رکعت پڑھے, سجدے میں گر جائے, گویا کہ محبوب کے اب قدموں میں بھی پڑ گیا, اور کہے گا اللہ نالائکی ہو گئی, معاف فرما دیجیے. اس کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھے, یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت, حیو قیوم اور لا الہ الا انت, یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت. تو پہلے وہ جو نالائکی کی حرکت کو معاف کرا, اس کے بعد اب اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب اسے کہہ رہے ہیں کہ میری ایسی حالت ہو گئی, تو اے محبوب اب آپ ایک کام کیجئے, اب ہم نے آپ کو راضی کر لیا, خوش کر لیا, اب جلدی سے کیجئے ایک چمہ دے دیجئے اور پیار دے دیجئے اور اپنے سینے سے لگا لیجئے. تو اب کہے گا, اب اس کا کہنا فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ آپ یہ جو میں نے ناراض کیا اس کی وجہ سے میرے قلب کی حالت ہو گئی ہے, میرے قلب کی حالت ہو گئی ہے کہ بس وہ ٹوٹا ہوا ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی عنایت سے مجھ پر ہو جائے, لہٰذا مجھے گلے سے لگا لیجیے. اور پھر بلکہ کیا کرتے, محبوب کو کچھ ہدیہ تحفہ بھی دیتے کہ دیکھو میں آپ کے لیے پھول لے کر آیا ہوں, لیکن پہلے معافی مانگے گا, اس کے بعد پھول قبول کرے گا, کیونکہ اگر پہلے پھول لے کر چلے گا تو پھول دے کر مار دے گا. لہٰذا معافی مانگے قدموں میں گر جائے, اس کے بعد کچھ صدقہ بھی کر دے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا صدقہ بھی کرو, مال بھی خرچ کرو, یہ بڑی برکت کی چیز ہے, صدقہ کرو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کہو, وظیفہ پڑھو, پھر دیکھو کیسا قرب اللہ تعالیٰ کا محسوس ہو. اور میرے مرشد فرماتے بے تو جانم ہم چو چخ دے دوں شبت, ماہ جانم باتوں پر گردوں روت, یا اللہ آپ کے بغیر ہماری روح مس الو کمینے کی ہو جاتی ہے. جغد الو کو کہتے ہیں دو کمینہ, کہ ہماری روح مس الو کمینے کی ہو جاتی ہے, اور آپ کے قرب خاص کی حالت میں, یعنی الو کمینہ کیوں فرمایا, کیا عجیب, دیکھیے حضرت والا کا یہ شعر کتنی عجیب ہے, سبحان اللہ, کہ جس طرح سے الو ہوتا ہے نا دن کے وقت میں وہ آنکھیں بند کر کے رکھتا, یعنی آفتاب طلوع ہے ہے, سورج نکلا ہوا ہے اور یہاں کے بندی بیٹھا ہوا ہے. اسی نے تو کہا الو کہے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے اور سورج سے تو نظر پھیر کر بہتر ہوتا کہ تم کام کرتا. لہذا امریکہ بھی عجیب الو ہے کہ دن کے وقت کو الو ان کے یہاں خوشبختی کا, الو ان کے یہاں خوشبختی کا جانور سمجھتے پرندہ, اور گدھا بھی ان کے یہاں بڑی احمد کے حامل ہے. اس لیے صدر کو جو ہے وہ گدھے کا تحفہ دیا جا رہا ہے. اخبار میں خبر آئی ہے کہ ایک جو ہے ان کا جو اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم صدر کو گدھے کا تحفہ دیں گے, اور مشورہ ان کو یہ دینا چاہیے کہ اس کو اوپر بٹھانے کی بجائے نیچے بٹھاؤ تاکہ گدھے سے استفادہ بھی تو کر سکے, یعنی گدھے سے فائدہ بھی تو اٹھا سکے, کہ اوپر بیٹھ کر تو فائدہ اٹھا نہ سکے گا. لہذا ان کے یہ دونوں جانور جو ہیں بڑے خوش قسمتی اور یعنی خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں, جیسے ہیں ویسے سمجھتے ہیں. لہذا الو کی مثال حضرت والا نے دی کہ ہماری جان آپ کے قرب کے بغیر ایسی ہے جیسے الو ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے. کیا عجیب, یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور دن عطا فرمایا کہ انسان اپنے کام اس میں انجام دے, اور یہ الو کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا ہماری جان بھی الو اس لیے بنی ہوئی ہے کہ آپ کے قرب کا آفتاب, آپ کے عنایت کے آفتاب سے سارا عالم فیض اٹھا رہا ہے اور منور ہو رہا ہے, لیکن ہم آپ کی ہماری آنکھیں دل کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی عنایت و مہربانیوں سے محروم. الو کی طرح سے ہمارا حال بنا ہوا ہے کہ آفتاب قرب نکلا ہوا ہے, آفتاب حق روشن ہے, لیکن ہم گناہوں کے اندھیروں کے اندر جا رہے ہیں, اور آپ کی وہ قرب اور آپ کی عنایت و مہربانی اور نیک اعمال کی روشنی کی طرف نہیں جا رہے, اس لیے ہماری جان مثل الو کے بنی ہوئی. کتنی عجیب, کیا عجیب شعر ہے, کیا عجیب مثال حضرت والا نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اے اللہ, جب آپ کا قرب خاص ہمیں ہماری جان کو عطا ہو جاتا ہے, یعنی ہم الو پنے سے اور اس کمینے پن سے نجات حاصل کر لیتے ہیں, تو ہماری روح کا روشن چاند فلک پر سیر کرتا ہے. سبحان اللہ, گویا کہ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب دیکھیں حضرت عجیب عجیب مثالیں اسے بیان فرما رہے ہیں. بے عنایت بلبلا زاگا شبن ہے از تو زاگا رشک شہبازا شبن, آپ کی عنایت آپ کے بغیر بڑے بڑے شہباز یعنی مردان طریق آپ کی عنایت کے بغیر بلبلوں کی حالت زاغوں سے بھی, زاغ کہتے ہیں کوے کی, کووں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتی ہے. کہ جس طرح سے کوا کو کھاتا ہے آپ کی عنایت کے بغیر توفیق کی بارش رکتی ہے, تو وہی سالک جو ذکر کرنے والا پیشاب پکانے کی گٹر لائنوں میں گھسا ہوا ہوتا ہے اور اپنے دل کو گناہوں کے خیالات اور گندے تقاضوں کے سے اپنے دل کو تباہ باد برباد کر کے گویا کہ زاغا سے بھی زیادہ ذلیل حرکت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, اور آپ کی عنایت شامل ہو جاتی ہے, آپ کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ جو زاغ ہوتا ہے جو گناہوں کی گٹر لائنوں میں گھسا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اپنے قرب کا آفتاب عطا فرما کر اور اپنا تاج ولایت عطا فرما کر رشک اولیاء بنا دیتے ہیں, یعنی شہباز بنا دیتے ہیں. اس کی پروان ایسی ہوتی ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اس کا عالم تاری ہوتی ہے, اس پر ہوتا ہے. بے عنایت جملہ ہی شہباز گا, می پرند حصے سوئے مردگا, اے اللہ آپ کی عنایت کے بغیر بڑے بڑے شہباز یعنی مردان طریق صالحین نفس کے تقاصوں سے مغلوب ہو کر حسن مجاز کا شکار ہو گئے اور مرداس پرست ہو گئے, یعنی وہ جو ذکر تلاوت اور بڑی بڑی تسبیحات اور بڑی بڑی تقریریں, لیکن کیا عالم ہوا کہ آپ کی عنایت پر توجہ ہٹی تو یہ جو شہباز بنے ہوئے اور مردانے طریق رستے کے مرد کہلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر عالم یہ ہوا کہ وہ گٹر لائنوں کے اندر کسے پڑے ہوئے. حیران ہے کہ ہمارا بھی کیا عالم ہے, مخلوق بھی حیران ہے کہ ان حدیث صاحب کو کیا ہو گیا کہ کن غلاظت اور گندگیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. زیستنے بے تو چگونا زیستن, بیستنے بے تو چگونا زیستن, مردگی باشد و نامش زیستن, یا اللہ آپ کے قرب کے بغیر جینا کس طرح کا جینا ہے, اس کو ہم کیسے کہیں کہ اے خالق اے آپ, جب آپ کا قرب ہی ہماری جان کو, آپ کی عنایت ہی ہماری جان کو حاصل نہیں ہے, خالق زندگی کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے, اور مردوں پر جب ہم اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہیں, تو اللہ آپ کے قرب کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے, ہم ایسی زندگی کو کس طرح سے زندہ کہیں. بس جیسے کوئی مردہ ہو اور اس کو زندہ کہا جائے تو اللہ آپ کے قرب کے بغیر آپ کی یاد کے بغیر جو ہماری زندگی ہے در حقیقت وہ زندگی نہیں ہے وہ تو مردہ ہے اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ الذی یذکر ربا والذی لا یذکر مثل الحی والمیت کہ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے اور جو ظالم اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں کتنے عجیب انداز سے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربا کہ مثال ہے اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اور والذی لا یذکر اور جو یاد نہیں کرتا تو دیکھیں کتنی آپ سمجھے اس کلام کے اندر عجیب جملہ فرمایا مثل الذی یذکر ربا کہ مثال ہے اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور والذی لا یذکر یہاں پر آپ نے ربا نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو یاد ہی نہیں کرتا سبحان اللہ اور جو شخص اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اس کے لیے آپ کیا فرما رہے ہیں مثل الذی یذکر ربہ اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے اور والذی لا یذکر اور جو یاد نہیں کرتا کس کو یہاں رب کا ذکر ہی نہیں ہے لہذا پتہ چل گیا کہ چونکہ موازنے کی بات ہو رہی ہے اس کے پتہ چلا ہے رب کو یاد کرنے والا تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے کہ آپ نے اس جملے کے اندر ربا کا ذکر ہی نہیں فرمایا کیونکہ وہ ظالم تو یاد ہی نہیں کرتا اس لیے آپ نے کیا فرمایا والذی لا یذکر بس اتنا فرمایا لا یذکر یعنی یاد نہیں کرتا کس کو نہیں کرتا تو چونکہ ہم نے رب کو بھولا ہوا ہے تو اس کی زندگی کیا زندگی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا مثل الحی والمیت کہ اس یاد کرنے والے کی مثال تو زندہ کی طرح سے ہے اور جو ظالم یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح سے ہے لہذا اسی لیے فرمایا میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکات مرض کر رہے ہیں کہ اللہ اگر ہماری زندگی مردوں پر ہے ہماری زندگی اگر مردوں پر فدا ہے چونکہ ہم خالق زندگی سے دور ہیں تو ہماری زندگی زندگی کہلانے کے لائق اور قابل نہیں ہے کیونکہ ہم مردوں پر ہیں اس لیے ہم بھی مردہ ہیں دادا ہم کیسے کہیں کہ ہماری زندگی مردوں پر فدا ہو کر ہم ایسی زندگی کو کس منہ سے زندگی کہیں کیونکہ یہ حقیقت میں اب مردوں پر فدا ہونے کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ مثل المیت یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ کی طرح سبحان اللہ اے خدا آپ کے قرب کے بغیر جینا کس طرح کا جینا ہے بس جیسے کوئی مردہ ہو اور اس کو زندہ کہا جائے سبحان اللہ یعنی ہے تو مردہ اب اس کو کہہ رہے ہیں زندہ فرمایا تن کجا زندہ بوت میں نور جا جان کے زندہ شبد میں جانے جا اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسم کب زندہ ہو سکتا ہے بغیر جان کے یعنی جسم کے اندر جان نہ ہو تو اس کو زندہ کیسے ہو سکتے ہیں اور جان کب زندہ ہو سکتی ہے بغیر اپنی جان کے یعنی جانے جان اسی کو فرمایا کہ جان کی زندگی کیا ہے جان کی زندگی جانے جان ہے یعنی تعلق مع اللہ اللہ کی یاد اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی توجہات اور توفیقات اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری در حقیقت یہ جانے جان ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہماری جانے جان ہے الجو کہ اس تعلق مالنا سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ملتی ہے تو در حقیقت ہماری جان جان اللہ ہے ہمارے روح الارواح یعنی ہماری روح کی بھی جو روح ہے وہ اللہ کی ذات ہے گویا کہ چلو فتوے سے بچا لیں ملا خوش کو فتوا لگا دیں اور اس پر تو قرآن پاک بھی شاید سلون کرے روح بولے روح من امر ربی تو یہ اللہ کی طرف سے تو ہے امر ربی کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے دادا وہ جو روح ہے گویا کہ روح جو ہے وہ روح کو جو روح کی جو روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری روح دادا روح الارواح کو ہے گویا کہ کون ہے وہ اللہ ہی ہے دادا ہماری جان چونکہ ہماری جان میں جان اللہ کی وجہ سے ہے ہماری جان میں جان اللہ ہی کے حکم سے ہے دادا ہمارے جانے جان کون ہوئے اللہ تعالیٰ ہی ہوئے رو رو اے جان در حریم کوئے یار بہر درد خیش را در ماں بے یار اے میری جان اب حضرت کا انداز دیکھیے فرماتے ہیں اے میری جان تو جلدی کر اور کوئے یار حریم میں جا اور اپنے دل کے لیے درد کے لیے درما لے کر آ جلدی کر دیر مت کر اپنے محبوب کو راضی کر لے رو رو کر اپنے محبوب کو منا لے اور اپنے محبوب کے کوئے کے اندر کوئے یار میں جا یعنی اپنے محبوب کی گلی کے اندر چلا جا اور جو تیرے درد کا درما ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر جس طرح سے تو تڑپ رہا ہے دریا کے دریا پانی کے بغیر جس طرح سے مٹی اڑاتا ہے، میرے مرشد دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دریا جس طرح سے پانی کے بغیر مٹی اڑاتا ہے صرف خاک ہی نکلتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی گلی کے بغیر ہمارے جسم و جان سے، قلب و جان سے گناہ اور غلاظت کی مٹی ہی اڑے گی. لہذا تو جلدی کر، کیا کر، جس طرح سے اگر دریا چاہے کہ میری مٹی اڑنا بند ہو جائے، پانی سے رابطہ کرے کہ آ جا میری گلی کے اندر، تو فرمایا اسی طرح سے جلدی سے اپنے محبوب کے پاس دوڑ کر چلا جا، اپنے محبوب کے قدموں سے جا کر لپٹ جا اور اپنے محبوب سے معافی مانگ لے اور ان سے درخواست کر لے، قدموں سے لپٹ کر اپنے گناہوں پر معافی مانگ اور اپنے درد جو تیرے دل میں درد ہے غم فراق کی وجہ سے، جدائی کے غم کی وجہ سے، اپنے درد کا درما کر لے، یعنی اپنے درد کا علاج کر لے. آ دلے کز ہجر او بے تاب شد، مثل آ ماہی کے او بے آب شد. اور وہ دل جو دل کے اللہ تعالیٰ کی جدائی سے، محبوب کی جدائی سے بےتاب ہوتا ہے، وہ تو دل ایسا ہے، اس کی مثال ایسا ہے جیسے مچھلی کو ہے جو پانی سے باہر تڑپ رہی ہے. یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کو قرب اور توفیقات کی بارش نہیں ہے، عنایتیں نہیں ہیں، توفیقات کا پانی نہیں ہے، تو جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کی کیسے تڑپتی ہے، تو ہمارا دل بھی ویسے ہی تڑپتا رہے گا. بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کے، پانی کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کے، دریا کے، وہ بھی ایسا ہی تڑپتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد اور اپنا قرب کا آفتاب ہماری جانوں پر طلوع فرما دیں اور اپنی توفیقات اور عنایات کی مہربانیاں ہماری جانوں پر اپنے کرم سے فرما دیں.